السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين يا رب العالمين. محترم حضرات المعزز خواتین، انشاءاللہ آج ہم سورۃ المزمل سے ترجمے کا آغاز کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ سورہ الگ کی 5 آیات پر مشتمل تھی، دوسری وحی سورہ قلم کی 7 آیات پر مشتمل تھی، تیسری وحی سورہ مزمل کی ابتدائی 10 آیات پر مشتمل تھی. تو یہ سورہ مزمل یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کی ابتدائی آیات کا نزول بالکل شروع ہی میں ہو گیا تھا. اس کے بعد سورۃ المدثر آئے گی، اس کی شروع کی 7 آیات پر مشتمل تھی چوتھی وحی. ان 4 صورتوں کے بارے میں ایک نقطہ میں نے کل آپ کو نوٹ کرایا تھا، اس کو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ یہ 4 صورتیں ہیں کہ جن کے شروع کی آیات ابتدا میں نازل ہوئی ہیں، ان سب کے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خصوصی خطاب ہے. نمبر 2، ان تمام صورتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا تذکرہ ہے. نمبر 3، ان تمام صورتوں میں ایمان بالآخرت کا مضمون خاص تاکید مؤثر انداز سے آیا ہے، اور ان تمام صورتوں میں نماز کا ذکر بھی ایک خاص انداز سے ہے. سورہ قلم ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی سورہ مزمل ہے، پھر سورہ مدثر ہے، انشاءاللہ سورہ الگ بھی پڑھیں گے، تو یہ 4 مضامین آپ کو ان صورتوں میں محسوس ہوں گے. سورۃ المزمل کی جو پہلی 10 آیتیں ہیں جن پر سے تیسری وحی مشتمل تھی، ان 10 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 ہدایات دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کے لیے 10 آیات بہت اہمیت رکھتی ہیں. ایک بہت عمدہ کتاب ہے تصوف پر، پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی، اسلامی تصوف، اور اس میں انہوں نے ان 10 صفات کا جو ان 10 آیتوں میں آئی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور واضح کیا ہے کہ جو تصوف واقعتا صحیح تصوف تھا، جو اسلامی تصوف تھا، بعد میں اس میں کئی غیر اسلامی عقائد کی آمیزش ہو گئی اور بہت ساری پھر بدعات بھی آ گئی، جو صحیح تصوف تھا اسلامی اس میں انہی 10 باتوں پر زور دیا جاتا تھا، جو کہ 10 باتیں اللہ تعالی نے تلقین فرمائی ہیں سورہ مزمل کی ان 10 آیات میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی وحی جب آپ پر نازل ہوئی اور آپ پر ایک عجیب گھبراہٹ تھی، اور آپ جب آئے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے گھر پر, تو آ کر ہی آپ نے اپنی زوجہ سے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زملونی زملونی زملونی, مجھ پر کمبل اڑا دو, مجھ پہ کمبل اڑاؤ, مجھ پہ کمبل اڑاؤ. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کمبل میں لپٹ کر اور لیٹے رہتے تھے. ایک عجیب آپ کے اوپر جو ہے وہ کیفیت تاریخ تھی اس پہلی وحی کے نزول کی وجہ سے. تو اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا المزمل, اے کمبل میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قم اللیل الا قلیلا, قیام کیجئے رات کو سوائے تھوڑی دیر کے, یعنی پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں قیام کیجئے سوائے تھوڑی رات کے, یعنی تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں, ورنہ پوری کی پوری رات یعنی رات کا اکثر حصہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. نصفہ وضاحت کی گئی کہ کتنی رات کھڑے ہوں آپ, فرمایا نصفہ ہوا یعنی آدھی رات, ون اذن کس من ہو کلیلا, یا آپ آدھی رات میں سے کچھ کم کر لیجیے, اوزد علیہ یا اس پہ کچھ زیادہ کر دیجیے, ورت سے دل قرآن ترتیلا, اور قرآن مجید کو پڑھیے خیر خیر کر. یہ دو ہدایات آ گئی. پہلی ہدایت ہے قیام اللیل, جبکہ لوگ سو رہے ہوں اے نبی آپ اٹھیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیے, اور کھڑا کتنا ہو, کھڑے ہوں آدھی رات, کبھی اس سے کچھ زیادہ کر لیجیے دو تاہی رات ہو جائے, اور کبھی اس سے کچھ کم کر لیجیے ایک تاہی رات ہو جائے. اب اس کے بعد کھڑے ہو کر کرنا کیا ہے, قرآن مجید کو پڑھیے ٹھہر ٹھہر کر. ابھی زیادہ قرآن پاک نازل نہیں ہوا, لہذا حکم یہ تھا کہ جو نازل ہوا ہے اسی کو بار بار دہراتے رہے, اسی کو بار بار دہراتے رہے. تفصیل کے ساتھ قرآن مجید سے پڑھنے کا حکم جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے, نمبر ایک ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا, نمبر دو سمجھ سمجھ کے پڑھنا, اور نمبر تین قرآن پاک کی تاثیر لیتے ہوئے پڑھنا, جہاں پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے ذکر تاریخ ہو جائے, جہاں پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے شکر کے جذبات ہے, جہاں برے لوگوں کا ذکر ہے اللہ سے دعا ہو کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے, جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہو اللہ سے دعا ہو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا کر دے, ان کے ساتھ شامل فرما دے. تو یہ اصل میں ہے تاثیر لے کر آہستہ آہستہ پڑھنا, یہی صحیح طریقہ ہے. تراویح کے اندر بھی جو ہم قیام اللیل کرتے ہیں اس میں بھی اکثر و بیشتر جو ہمارے یہاں تراویح پڑھی جاتی ہے اس میں قرآن مجید کے پڑھنے کا حق ادا نہیں ہوتا. قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے لازم ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے, سمجھ سمجھ کے پڑھا جائے, تاثیر لیتے ہوئے پڑھا جائے. ورت سے دل قرآن ترتیلا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, بے شک ہم قریب آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے. یہ بھاری ذمہ داری کا ذکر ابھی اگلی صورت میں آ جائے گا. انا ناشیہ اللیل ہی اشد وطن, بے شک یہ رات کا اٹھنا یہ نفس پر بہت بھاری ہے, آسان کام نہیں ہے. یعنی نفس کو قابو میں لانے کے لیے, نفس کے مزور گھوڑے کو قابو میں کرنے کے لیے ہے یہ بہت مؤثر. انا ناشیہ اللیل ہی اشد وطن, بے شک رات کا اٹھنا یہ نفس کے اوپر بہت بھاری ہے. وہ اقوام و قیلا, لیکن یہ بہت سیدھا وقت ہے گفتگو کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعائیں کرنے کے لیے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کے لیے یہ وقت بہت سیدھا ہے. کیا مفہوم کہ دنیا دن میں انسان کو اور بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں جن کی طرف سے ذہن انسان کا بٹا ہوا ہوتا ہے, رات کے وقت بالکل یسکو ہے, کوئی مصروفیت نہیں ہے, کوئی سکون ہے, کوئی شور نہیں ہے, کوئی شرابہ نہیں ہے. تو یہ بڑا بہترین وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا. اتنا نقف النہار سبحان طویلا, بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے دن کے وقت میں بھی خاصی مصروفیت ہے, خاصی مشغولیت ہے. اتنا نقف النہار سبحان طویلا, بس کو اس مرب پہ, لیکن اس کے باوجود آپ کو رات کو اٹھنا ہے اور بس کو اس مرب پہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے. یہ ہوگی تیسری ہدایت, یعنی بار بار اپنے رب کو یاد کیجئے اور رب کو یاد کیجئے اس کے ناموں کے حوالے سے. للہ الاسماء الحسنا فادعوہ بہا, اللہ تعالیٰ کے لیے سارے اچھے نام اللہ کے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پکارو اس کا ذکر کرو اس کے ناموں کے حوالے سے. تو بس کو اس مرب پہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے. وتبتل الیہ تبتیلا, اور سب سے کٹ کر اس اللہ تعالیٰ ہی کے ہو جائیے. اس حصے میں دو ہدایتیں ہیں, نمبر ایک دنیا سے تعلق کو منقطع کر دیجیے, یعنی دنیا میں جی نہ لگے، دنیا کی کوشش محبوب نہ ہو، دنیا کے لیے کسی قسم کی آرزو اور دنیا کے لیے کسی قسم کی خواہشات وہ نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو محبوب بنائیے، اللہ ہی کو مطلوب بنائیے، اللہ ہی کو مقصود بنائیے. رب المشرق والمغرب، وہ جو کہ رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، لا الہ الا ہو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فاتخذہ وکیلا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیجئے، اسی پر توکل کیجئے. یہ چھٹی ہدایت آ گئی، فاتخذہ وکیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیجئے. واصبر علی ما یقولون، اور اے نبی صبر کیجئے ان باتوں پر جو کہ وہ سب کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، مجنو کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، ان کی باتوں پر صبر کیجیے. واہجرہم ہجرا جمیلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے ہجرت اختیار کیجیے، لیکن خوبصورت ہجرت. مراد یہ ہے کہ آپ ان کو چھوڑیے، ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیجیے، لیکن ان کو جب چھوڑ کر آئے تو ایسا نہ ہو کہ انداز وہ ہو کہ جس میں خدا نہ خواستہ کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، جس میں کوئی ناچاکی پیدا ہو جائے، اس سے پھر دوبارہ تبلیغ کا موقع ختم ہو جائے گا. تو اگر وہ آپ کی باتوں پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ کی باتوں پر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو نبی آپ خوبصورتی کے ساتھ یعنی ان کو سلام کرتے ہوئے، جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ فرقان میں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی خوبصورتی کے ساتھ ان سے علیحدگی اختیار کر لیجیے. یہ تھی وہ 10 آیتیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی خطاب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. وذرنی والمکذبین اولی النعم، اب اس کے بعد کچھ اللہ کے رسول کے دشمنوں کا ذکر، یہ دوسرا مضمون ہے ان صورتوں کا. وذرنی والمکذبین اولی النعم، اور نبی چھوڑ دیجئے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو بڑی نعمتوں والے ہیں، جو بڑے بڑے سردار تھے اور جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، وہی آگے بڑھ بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے. تو فرمایا کہ نبی میں ان سے نپٹ دوں گا، یہ آپ کے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے میرے لیے، میں خود ان سے نپٹ دوں گا. وذرنی، چھوڑ دیجئے مجھے، بل مکذبین اولی النعم، اور ان جھٹلانے والوں کو جو بڑی نعمتوں والے ہیں، جن کو ہم نے دنیا میں بڑا آسودہ حال رکھا ہوا ہے. تو محفل ہوں خلیلا، اے نبی آپ انہیں مہلت دیجیے ذرا تھوڑی سی، کچھ دن کی مہلت ہے، اس کے بعد اللہ ان کو ان کے تمام گناہوں کی، تمام جرائم کی سزا دے دے گا. انا لدینا انکالم و جہیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور ہمارے پاس آگ کا ڈھیر ہے، جہنم ہے، یعنی جہنم جس میں کہ آگ کی بہتات ہے. وطامن ذا غصت، اور ہمارے پاس ایسا کھانا ہے جو کہ اٹکنے والا ہے حلق میں. وعذاب علیما، اور ہمارے پاس دردناک عذاب ہے، یعنی ان مقذبین کا انجام یہ ہے، بیڑیاں ہیں، جہنم ہے، اٹکنے والا کھانا ہے، دردناک عذاب. یوم ترجف الارض والجبال، قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، اس روز زمین لرزے گی، والجبال، اور پہاڑ بھی. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ پھسلتی ہوئی ریت. آج بڑے جمے ہوئے ہیں، آج ان پہاڑوں کو توڑنا بڑا مشکل ہے، لیکن اس روز یہ بالکل پھسلتی ہوئی ریت کی مانند ہو جائیں گے. انا ارسلنا الیکم رسولا، اے مکے والو، دیکھو ہم نے تمہاری طرف بھیجے ہیں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاہدا علیکم، جو تم پر گواہ ہے. اس وقت وہ تمہارے سامنے دین حق کی گواہی دے رہے ہیں، قیامت کے دن بھی تم پر گواہ بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے عدالت میں یہ آ کر کہیں گے کہ اللہ میں نے ان سب دن پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا. شاہدا علیکم فما ارسلنا الى فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجے تھے، علیہ السلام، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے ان رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی. فاخذناه اخذا وبیلا، تو پھر ہم نے فرعون کو پکڑا تھا بڑے وبال کا پکڑنا. اگر تم نے بھی ان رسول کی نافرمانی کی، تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو انجام کو فرعون کا ہوا تھا. فکئی فصل سکون ان کفر تم یومن، تو تم کیسے بچ سکو گے اگر تم کفر کفر کر رہے ہو اس دن سے، کس دن سے؟ یجعل الولدان شیبا، وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس دن کی ہولناکی، اس دن کی دہشت ایسی ہوگی کہ بچوں کے بال بھی خوف کی وجہ سے سفید ہو جائیں گے. السماء منفطرہ، اس دن کیا ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، اور یہ وہ وعدہ ہے جو کہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. ان ہذہ تذکرہ، بے شک اس میں یقیناً ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کر لے. یعنی تمہارے سامنے نصیحت آ گئی، یاد دہانی آ گئی، دنیا میں اللہ نے تمہیں اختیار دے رکھا ہے، چاہو تو بدی کے رستے پر چلو اور چاہو تو نیکی کے رستے پر چلو. عقل مند وہ ہے جو کہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں. القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو کہ اپنے نفس کے اوپر قابو پا لے. وہ عمل علما باد الماؤ، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو کہ موت کے بعد آئے گی. تو فرمایا کہ تمہارے پاس اختیار ہے، چاہو تو نیکی کا رستہ اختیار کر لو اور چاہو تو گناہ کے رستے پر چلو. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو تم میں سے جو چاہے تم میں سے وہ رستہ اختیار کر لے اپنے رب کی طرف. اب اس کے بعد دوسرے رکوع میں ایک ہی آیت ہے، بڑی طویل آیت ہے، اور اس آیت کے دو حصے ہیں. ایک حصہ اس آیت کا نازل ہوا تھا مکی دور میں، اور دوسرا حصہ نازل ہوا تھا مدنی دور میں. یہ واحد قرآن پاک کی آیت ہے کہ جس کا نزول دو مرحلوں میں ہوا، اور ایک حصہ مکی دور کا ہے، ایک حصہ مدنی دور کا ہے. اب پہلے مکی دور کا حصہ. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں دو تہائی رات کے نزدیک، ادنا من ثلثی اللیل، دو تہائی رات کے نزدیک، ونصفہ اور جو ہے وہ آدھی رات، وثلثہ اور ایک تہائی رات. کبھی دو تہائی رات کھڑے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کی بارگاہ میں تہجد میں آدھی رات کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ایک تہائی رات کھڑے ہوتے ہیں. وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ اشارہ ہے صحابہ کرام کی طرف. مکی دور میں جتنا بھی قرآن نازل ہوا اس میں خطاب فرق ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن آپ کے توجہ سے وہ خطاب سب مسلمانوں سے تھا. تو حالانکہ اللہ نے حکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل، اے کمل نپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیجیے، لیکن صحابہ کرام بھی اس حکم کو اپنے لیے لازم سمجھتے تھے. اس نے فرمایا کہ نبی آپ بھی قیام اللیل کرتے ہیں، دو تہائی رات، آدھی رات، ایک تہائی رات، اور وطائفۃ من الذین معک، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ان میں سے بھی ایک جماعت وہ بھی قیام اللیل کرتی ہے. گویا صحابہ کرام نے بھی اس حکم کو اپنے لیے لازم سمجھا. تو یہ نہ سمجھے قرآن پاک میں اگر حکم صرف اللہ کے رسول کے لیے ہو تو ہم اس کے مخاطب نہیں ہیں، یا اگر حکم ازواج مطہرات کے لیے ہو تو ہماری خواتین اس کے مخاطب نہیں ہیں، بلکہ قرآن کا اصول یہ ہے کہ مردوں کے لیے جو احکامات ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے دیے، اور اگر ان احکامات کا تعلق خواتین سے بھی ہے تو وہ بھی اس میں آپ کے آپ شامل ہیں. لیکن خاص طور پر جو جسمانی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے حکم دیتے ہیں ازواج مطہرات کو، لیکن تمام صحابیات ان احکامات پر عمل کرتی تھی. وہ سمجھتی تھی کہ یہ امت کی مائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقام دیا ہے، ان کے توسط سے خطاب ہم سے بھی ہو. یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ قیام اللیل کی مقدار کیا ہونی چاہیے. ثابت ہے قرآن مجید سے کہ قیام اللیل کم از کم ایک تہائی رات کا ہوگا. اس وقت ہمارے ہاں جو تراویح عام طور پر پڑی جاتی ہے اس میں قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا، ہم ایک گھنٹے میں سوا گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہیں، ورنہ اصل تو قیام اللیل ہے کہ وہ کم از کم ایک تہائی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں اپنی تراوی کو مزید سے مزید قرآن و سنت کے قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ طویل اللہ تعالیٰ ہمیں قیام کی توفیق عطا فرمائے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رات اور دن کا اندازہ لگاتا رہتا ہے. مراد جو ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے رات میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون سو رہا ہے، کون اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اور دن میں کیا ہو رہا ہے، کون اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے معاملات کو چلا رہا ہے، اور کون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہے. اللہ اندازہ لگاتا رہتا ہے رات کا اور دن کا. علم اللہ توسوہ فتاب علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیا کہ تم اس حکم کو کا حق ادا نہیں کر سکو گے، تم اس حکم کو پورا نہیں کر سکو گے. لہذا فتاب علیکم، بس اللہ تبارک و تعالی نے تم پہ نظر کرم کی، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بس جو بھی تمہیں سہولت ہو وہ قرآن مجید میں سے پڑھ لیا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بعد میں حکم آیا جبکہ پنج وقت نماز فرض ہو گئی. جب تک پنج وقت نماز فرض نہیں تھی اس وقت تک تہجد فرض تھا، اور وہ بھی کتنا فرض تھا؟ ایک تہائی رات یا آدھی رات یا دو تہائی رات. جب پنج وقت نماز فرض ہو گئی تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد پھر بھی فرض رہا، لیکن صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذریعے سہولت دے دی کہ اب تمہارے اوپر یہ تہجد فرض نہیں ہے، تمہارے لیے پنج وقت نماز فرض ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہیں جن کے اندر محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، باغ دور کرنی پڑتی ہے، تو تم رات اتنے نہیں جاگ سکتے. لہٰذا یہ ہے کہ جو بھی تمہیں سہولت ہو وہ بھی لازم نہیں ہے، لیکن تم میں سے جو بھی تہجد پڑھنا چاہیں تو جتنا بھی رات جاگ سکیں، جتنا بھی قرآن سہولت سے پڑھ سکے اتنا پڑھ لیا کریں. تو علما اللہ نے جان دیا، اللہ تو سو ہو کہ تمہیں سکون کو پورا نہ کر سکو گے، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. فتاب علیکم کو صلی اللہ تم سے نظر کرم کی، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بس پڑھو جو بھی سہولت سے میسر ہو تمہیں قرآن میں سے. علما ان سیکون منکم مرضا، اب یہ جو ہے وہ حصہ آیت کا وہ ہے جو کہ نازل ہوا پھر مدنی دور میں. اب تک کا حصہ جو ہم نے پڑھا یہ مکی دور کا ہے، اب یہ حصہ مدنی کا دور کا ہے. فرمایا علما ان سیکون منکم مرضا، اللہ تبارک و تعالی نے جان لیا کہ تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بیمار ہیں، وہ آخرون یضربون فی الارض، اور کچھ دوسرے ہیں جو زمین کے اندر سفر کرتے ہیں. کیوں؟ یبتغون من فضل اللہ، تاکہ اللہ کے فضل میں سے تلاش کرے. اللہ تعالیٰ روزی کو اپنا فضل قرار دیتا ہے، روزی ہمیں ہماری محنت سے ہماری قابلیت سے نہیں ملتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سے ملتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو فرمایا تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں، یبتغون من فضل اللہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے حاصل کر سکے. وہ آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں. اب یہ جنگ کا مرحلہ آیا تھا مدنی دور میں، لہٰذا اس سے بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آیت کا حصہ مکی دور کا نہیں ہو سکتا، اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. فقرؤوا ما تیسر من، تو بس جو بھی سہولت سے ہو قرآن میں سے پڑھ لیا کرو. واقیموا الصلاۃ، اور مطلب نماز قائم کرو، پنج وقت نماز میں پڑھنی پڑے گی پابندی وقت کے ساتھ. وآتوا الزکاۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو زکات. وأقرضوا اللہ قرضاً حسنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو قرض بہترین قرض. یہ وضاحت اس سے پہلے آ چکی ہے کہ قرض حسنا سے مراد کیا ہے، ہر ایسا پیسہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے صرف ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے، تم نے میرے دین کی تبلیغ، میرے دین کے غلبے کے لیے، جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، ہتھیاروں کے لیے، مجاہدین کی سواریوں کے لیے، ان کی خوراک کے لیے تم نے پیسہ خرچ کیا ہے، یہ پیسہ میرے ذمہ قرض ہے. تو فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دو بہترین قرض. فَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے نیکی میں سے، تم اسے اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ پاؤ گے. اصل تو وہی مال ہمارا محفوظ ہو گیا جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا، اور جو بھی ہم نیکی کر رہے ہیں اگر وہ نیکی خلوص کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ درج ہو گئی، اللہ کے ریکارڈ میں وہ آ گئی. فما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے خیر میں سے، بھلائی میں سے، نیکی میں سے، تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. ہو وہ خیر کہ وہ زیادہ بہتر صورت میں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ دس گنا اجر دے گا ہر نیکی کا. اور اگر اللہ کی راہ میں ایک روپیہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر سات سو گنا دے گا، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے. تو فرمایا کہ وہاں پر وہ تمہارا عمل بہتر صورت میں ہوگا، وہ اعظم اجرا، اور درجے کے اعتبار سے کہیں عظیم ہوگا. مستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکی کے ساتھ کوئی دکھاوا نہ ہو جائے، یا کسی وجہ سے، کسی اور عمل کی وجہ سے نیکی برباد نہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہو. نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کی بہت مشکل ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام سے پوچھا بتاؤ مخلص کون ہے، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مخلص وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، مخلص وہ ہے جس نے بہت نیکیاں کی ہوں گی، لیکن جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کے پیسے دبا لیے ہوں گے، کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی ہوگی سارے مظلومین اس روز اللہ کے پاس آ جائے گا فریاد دیتا ہے اس نے میرے پیسے دبا لیے تھے، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اس نے مجھے ملاوٹ والا مال دے دیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے مجھے ستایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی نیکیاں ان کے کھاتے میں ڈال دیتا اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی دعوے دار موجود رہیں گے تو ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس بدنصیب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم نے اگر نیکیاں کی ہیں تو انہیں قبول فرما اور کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے نیکی ہماری ضائع ہو جائے برباد ہو جائے۔ بس اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ المدثر اور اس کے ساتھ آیات پر مشتمل تھی چوتھی وحی۔ اس سورت میں بھی اللہ کے رسول کو قیام کا حکم ہے، لیکن قیام کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قیام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ ہے قیام اللیل، اور ایک یہ قیام لوگوں کو دعوت دینے کے لیے۔ یہ دونوں قیام ضروری ہیں، ایک طرف انسان کا اللہ سے تعلق بھی قائم رہے اور انسان اللہ سے لو لگاتا رہے، دوسری طرف لوگوں کو بھی کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام وہ پہنچاتا رہے۔ بدقسمتی سے ہم ہو جاتے ہیں یک رکے، وہ لوگ کہ جن کا کچھ اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، جنہیں کچھ روحانیت حاصل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اسی روحانیت ہی کی چاشنی سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، اور اکثر و بیشتر اللہ سے لو لگانا، اللہ سے ذکر کرنا اس میں وقت لگتے ہیں، اور تبلیغ کی ذمہ داری اس سے وہ بالکل طرف نظر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اور ہوتے ہیں کہ نہیں، کہ جن کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، تو وہ لوگوں کے اندر محنت بھاگ دوڑ کوشش اور ان تک دین کا پیغام پہنچانے کا کام بڑی تندہی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس محنت کے بعد اس طرح سے تھک جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ سے غفلت ہوتی ہے، اور وہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور قیام اللیل اور اللہ کے ساتھ لو لگانے کا معاملہ ان کا نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ہماری جو محنت ہے، باغ دوڑ ہے دین کی خدمت کے لیے، اس میں بھی اثر تبھی پیدا ہوگا جبکہ ہمارا اللہ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہو، اللہ کے ساتھ بھی لو لگی رہے، ہمارے کاموں میں اللہ کی مدد تب شامل حال ہوگی جبکہ اللہ کے ساتھ ہمارا خاص تعلق ہو۔ تو یہ خاص طور پر جو دینی تحریکیں ہوتی ہیں، ان تحریکوں میں اکثر بہتر پھر یہ چیز زیادہ غالب آ جاتی ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے محنت ہو رہی ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہینڈ بل تقسیم ہو رہے ہیں، یہ ساری محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک جو ذاتی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس سے پھر ایسے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، اور جن کا رجحان اللہ کے ساتھ لو لگانے کا ہے وہ اس میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ وہ دین کی تبلیغ اور دین کے لیے بھاگ دوڑ اس سے وہ بالکل ہی پیرو نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں چیزوں کا حکم دیا، رات کا راہب بھی بننا ہے اور دن کا مجاہد بھی بننا ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ دن کے مجاہد والی بات جو ہے وہ آ رہی ہے سورہ مدثر میں، یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم، کھڑے ہو جائیے، وہاں بھی الفاظ سے قم، وہاں سے قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جائیے، قیام اللیل کیجیے، یہاں بھی الفاظ ہے قم، کھڑے ہو جائیے، وہ کھڑا ہونا تھا اللہ کی بارگاہ میں، یہ کھڑا ہونا ہے لوگوں کے سامنے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ فرمایا قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور پس لوگوں کو خبردار کیجیے، لوگوں کو بتائیے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اس زندگی کو مسافر خانہ سمجھو، یہاں پر بس کسی طرح سے کام چلاؤ، اصل زندگی آئے گی مرنے کے بعد، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور یہ زندگی دنیا کی اس کے لیے کھیتی بن سکتی ہے، اگر یہاں تم اچھے اعمال کے بیج بو تو وہاں جا کے تم اس کی فصل کاٹو گے۔ تو نبی آپ انہیں خبردار کیجیے، ورنہ کا ختم کر، اور یہ آپ کا خبردار کرنا، یہ آپ کی تبلیغ کب تک جاری رہے گی، اس کا ہدف کیا ہے اس تبلیغ کا، کیا صرف افراد کی اس بات نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، اور اپنے رب کو بڑا کیجیے، یعنی پورے کے پورے معاشرے میں ایک ایسا نظام ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کیا جاتا ہو، آپ کی محنت کا ہدف ہے اقامت دین، وہ دین کا قیام کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے، حاکم اعلیٰ اللہ کو تسلیم کیا جائے، اللہ کا دین نافذ ہو، اللہ کی شریعت نافذ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ یہ صرف اس سے نہیں تھی کہ بس کچھ لوگ ٹھیک ہو جائے اور معاشرے کے اندر ظلم، لوٹ گسوٹ یہ سب کا سب اسی طرح سے جاری رہے، بلکہ آپ کا مقصد کیا تھا، تین مرتبہ ہم پڑھائے قرآن مجید میں، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو کامل ہدایت کے ساتھ اور ایک نظام عدل کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس نظام کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کرے. وہ ہدف کیا ہے؟ کب تک تبلیغ کرنی ہے؟ اس وقت تک کرنی ہے جب تک کہ پورے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم نہ کیا جائے. تو فرمایا وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کیجئے، یعنی اپنے رب کی بڑائی کو قائم کیجئے اپنے اختیار میں بھی، اور اس کے بعد پورے کے پورے اجتماعی نظام میں. بس یاد کا فتح ہے، رب آغاز کیسے کرنا ہے، یہ تو ہے ہدف، منزل وہ ہے ہماری، تکبیر رب، اقامت دین، اللہ کے دین کا غلبہ. لیکن اس کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ آغاز ہوگا طہارت سے. بس یاد کا فتح، اے نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بالکل ابتدائی مکی دور ہے، ابتدائی مکی دور کے اندر جب یہ احکامات کا آغاز ہو رہا ہے، تو نبی طہارت کا اہتمام کیجئے، اپنے لباس کو پاک رکھیے. ورزہ فاحجر، اور ہر قسم کی نجاست سے دوری اختیار کر لیجیے. ظاہری اعتبار سے بھی کوئی نجاست ہے تو اس سے بھی دوری اختیار کیجیے، اور مانوی اعتبار سے شرک ہے اور اللہ تبارک مطالعہ کی نافرمانیاں ہیں، ان سے بھی ہجرت اختیار کیجیے. پوچھا گیا اللہ کے رسول سے افضل ہجرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انتہ زورا مان کرے ہر رب، ہر اس چیز کو چھوڑو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے. تو ورزہ فاحجر، جو بھی گندگی ہے نجاست ہے اس سے دوری اختیار کرو، اس کو چھوڑ دو. ولا تمنن تستکثر، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کسی پر اس لیے احسان نہ کیجیے کہ پھر آپ اس کا بدلہ چاہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کی نیکی خلوص کے ساتھ ہو اور آخرت کی فوز و فلاح کے لیے. دنیا میں کسی قسم کا نیکی کا بدلہ نہ چاہیے، نہ آپ کی شہرت کے طلبگار ہو، نہ اس بات کا طلبگار ہو کہ میں جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں وہ مجھے سلام کیا کرے، اور یا یہ ہے کہ میری ہاں میں ہاں ملائے، یا یہ ہے کہ مجھے خاص احسان مندی کی نگاہوں سے دیکھے، بلکہ یہ ہے کہ نیکی کر دریا میں جائے. ولا تمنن تستکثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے احسان نہ کیجیے کہ آپ اس کی وجہ سے کو بدلا چاہیں. ولرب کا فصبر، اور نبی آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. بڑی مشکلات آنے والی ہیں، بہت کٹھن مرحلہ ہے. اگر تو صرف ہدف جو ہو انسان کی تبلیغ کا کہ جو ہے وہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتا دی جائے، تو اس سے تو مخالفت نہیں ہوتی. آپ اگر آج کھڑے ہو کر لوگوں کو بتائیں بھائی نیکی کرنے کے یہ فضائل ہے، نماز پڑھنے کے یہ فضائل ہے، روزے کے یہ فضائل ہے، تو کوئی آپ کے اوپر تنقید نہیں کرے گا، کوئی آپ سے ناراض نہیں ہوگا. اور اگر آپ ان کو ان کی برائیوں پر متوجہ کریں کہ تم یہ جو غلط کام کر رہے ہو اس کی وجہ سے تمہاری نیکی قبول نہیں ہوگی، تم نے اگر خدا نہ خاصا تمہاری کمائی میں حرام کیا نیزش ہے، روزہ قبول نہیں ہوگا، حج قبول نہیں ہوگا، عمرہ قبول نہیں ہوگا، تو یہ وہ چیزیں جو لوگوں کو چین لگتی ہیں. ظاہری بات ہے کہ اس قسم کی باتوں پر تو واہ واہ نہیں ہوتی اور اس پر کوئی داد نہیں ملتی، بلکہ لوگوں کو ناگوار لگتی ہے. آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. اور اگر آساد یہ کہے کہ میں صرف تبلیغ نہیں کر رہا اور میں صرف ظلم کو ظلم نہیں کہہ رہا، بلکہ میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہوں، تم اس معاشرے میں لوٹ گسوٹ کر رہے ہو، ابھی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ابھی ہم تمہیں صرف زبان سے نصیحت کر رہے ہیں، زبان سے تمہاری محنت سے کر رہے ہیں، تم سے درخواستیں کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس ظلم کو زیادتی غلط کام کو چھوڑ دو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ایک قوت کو بڑھا رہے ہیں، جیسے ہمارے پاس افرادی قوت ہوئی وسائل ہوئے، اس کے بعد ہم اس برائی کو ہاتھ سے روکیں گے. تو جہاں تبلیغ کا یہ انداز ہو تو ایسی تبلیغ کی شدید مخالفت ہوتی ہے، اور جو بھی لوگ ظالم ہوتے ہیں اور جو بھی ظالمانہ نظام سے مفادات حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی عیاشی ختم ہو. ابو جہل کی طرح کے وہ لوگ پھر اپنی پوری قوت لگاتے ہیں کسی طرح اس تحریک کو کچلا جائے. کہ نبی آپ کی تبلیغ کا ہدف ہے پورے کے پورے نظام کی تبدیلی، اور یہ نظام کی تبدیلی قبر عالم مشرقین مشرقوں پر بہت بھاری ہے، وہ آسانی کے ساتھ آپ کے کام کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، بڑے کٹھن مرحلے اعتراض کے اندر آئیں گے. آپ کا تشدد بھی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال کے لیے قید بھی دیکھنی پڑے گی، ابھی طائف کا مرحلہ بھی آئے گا، اس کے بعد پھر جنگوں کے مرحلے ہیں. کیا نبی اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، ڈٹے رہیے، برداشت کیجئے، استقامت اختیار کیجئے اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے. یہ 7 آیتیں تھیں کہ جن پر 4 وحی مشتمل تھی. فیضان نکرا فی النقور، اب اس کے بعد پھر ذکر آ رہا ہے آخرت کا، قیامت کا. فیضان نکرا فی النقور، اور پھر جب چوٹ پڑے گی نقارے پر. اب یہ جو ہے وہ اس سے پہلے الفاظ آتے رہے کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، اب یہاں پر دوسرے انداز سے فرمایا کہ قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا، ایک نکارہ ہے جس پر چوٹ پڑے گی. فذلک یومئذ یوم عسیر, تو پس وہ دن ہوگا جو کہ بہت ہی مشکل دن ہوگا. انل کافرین غیر یقین, کافروں پر وہ بالکل بھی آسان نہیں ہوگا. ذرنی ومن خلق کو وہی رہا. اب یہ تیسرا مضمون ان صورتوں کا ہے, پہلا اللہ کے رسول سے خطاب, دوسرا آخرت, تیسرا اللہ کے رسول کے دشمنوں کا ذکر اب وہ آ رہا ہے. ذرنی ومن خلق کو وہی رہا, اے نبی چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو بھی کہ جس کو میں نے اکلوتا پیدا کیا تھا. یہ اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف. اللہ نے اس کو بڑا خوبصورت بنایا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی وسیع زمینیں دی تھی. اس کے باغات جو تھے وہ طائف میں بھی تھے, اس کی زمینیں مکہ میں بھی تھی. مزید یہ ہے کہ اس کو اللہ نے 10 بیٹے دیے تھے اور بیٹے بھی بڑے خوبصورت اور تگڑے تھے. انہیں میں حضرت خالد بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالد بن ولید جو کہ مسلمان ہوئے. اب اس کا ذکر ہے ولید بن مغیرہ کا. ذرنی ومن خلق کو بہی گا, اے نبی چھوڑیے مجھے اور اس شخص کو کہ جس کو میں نے اکیلا یعنی اکلوتا پیدا کیا تھا. وجعلت له مالا ممدودا, اور میں نے اس کے لیے وہ مال بنایا, اس کو وہ مال دیا جو کہ پھیلا ہوا ہے, نہ صرف مکے میں ہے اس کا مال و اسباب بلکہ طائف میں بھی ہے. وبنینا شہودا, اور میں نے بیٹے اس کو وہ دیے جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں. ایک وہ بدنصیب والدین ہوتے ہیں کہ بےچارے بوڑھے ہیں یہاں پر اور پریشان ہیں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے, اور اولاد ان کی ساری کی ساری گھروں میں ملک ہے اور ترستے رہتے ہیں اولاد کو دیکھنے کے لیے. لیکن ایک وہ خوش نصیب والدین ہیں کہ بیٹے ان کے پاس موجود ہیں ان کی خدمت کے لیے, ان کا دست و بازو بننے کے لیے. تو میں نے اس کو بیٹے وہ دیے جو اس کے پاس موجود ہیں. وہ محت تو لہو تمہیدہ, اور میں نے اس کے لیے خوب مثال بچھائی ہے دنیا میں, میں نے اس کو خوب نوازا ہے. ثم یتما ون ازودا, اب پھر وہ یہ امید کرتا ہے کہ اسے اور دیا جائے گا, میں اسے اور دوں گا. اور یہ شخص کہا کرتا تھا کہ جس اللہ نے مجھے یہاں پر دیا وہ مجھے آخرت میں بھی دے گا, وہ اللہ مجھ سے بہت راضی ہے, مجھ سے خوش ہے, اس نے مجھے دنیا کے اندر اتنا کچھ دیا ہے وہ وہاں بھی دے گا. اور جو شخص یہاں غریب ہے, یہاں پر مخلوق الحال ہے, اس کا وہاں بھی برا حال ہوگا. اور یہ ایک فلسفہ لوگوں نے اپنے پاس سے بنایا ہوا ہوگا. ہم قرآن پاک میں بار بار پڑھ چکے ہیں کہ یہ دونوں حالات چاہے اچھے ہوں اور چاہے مشکل ہوں, یہ دونوں اللہ کی طرف سے امتحانات ہیں, آزمائش ہیں. کسی کو اللہ دے کر آزما رہا ہے کہ وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اللہ کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کچھ چھین کر آزما رہا ہے کہ یہ ان مشکل حالات میں صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو وہ یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے وہاں بھی خوب ملے گا. فرمایا اللہ ہرگز نہیں, انہ کان لآیاتنا عنیدا, بے شک وہ ہماری آیتوں سے انعد رکھتا ہے, دشمنی رکھتا ہے. سأرهقه صعودا, عنقریب میں اس کو چڑھاؤں گا ایک چڑھائی پر, یعنی اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا چڑھتا ہوا, اور ہر لمحے ہر گھڑی اس کے عذاب کی شدت اس پر بڑھتی چلی جائے گی. اب اس کے بعد ایک واقعہ آ رہا ہے کہ جس نے شخص نے ایک بہت بڑا ڈرامہ کیا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آیا اور آ کر کہا کہ محمد مجھے بتاؤ, صحیح سے بتا دو, اگر واقعی تم پر کسی آسیب کا پایا ہے تو بڑے بڑے ماہر ایسے لوگ ہیں جو میرے جاننے والے ہیں اور وہ تم سے اس آسیب کو دور کر دیں گے. تو اللہ کے رسول نے ساتھ فرمایا کہ نہیں, مجھ پر آسیب کا سایہ نہیں ہے, مجھ پر ایک فرشتہ اترتا ہے اور وہ مجھے اللہ کلام وہی کرتا ہے. اور پھر آپ نے اس شخص کو سورہ حاضم سجدہ کی آیتیں اس کو سنائی. یہ آیتیں سنتا گیا, اس کے دل پر تاثیر ہوئی, اس کا رنگ بدل گیا. اب جب واپس کیا یہ کفار میں, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل بدل کر آیا. اب اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھائی جو محمد نے تمہیں کلام سنایا کیا ہے, یہ کوئی جادو ہے؟ کہا کہ نہیں جادو نہیں, سوال پیدا نہیں ہوتا, میں نے منتر سنے, یہ کوئی منتر نہیں. کیا یہ کسی کاہن کا کلام ہے؟ نہیں نہیں, یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا. کیا یہ شاعری ہے؟ کہا کہ نہیں, بالکل شاعری بھی نہیں. اب اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے گیا, اس پر بھی اثر ہو گیا, اور لوگوں کے اب جو ہے وہ تیور بدلے, اور لوگوں کی دشمنی ان کا رویہ جب بدلتا دیکھا, اب اس نے پھر فوراً اس نے جو ہے وہ اداکاری کی, اس نے جو ہے وہ کچھ تیوری چڑھائی, اس نے منہ بسورا, اور اس کے بعد اس نے پھر کہا کہ ہاں ہاں میں سمجھ گیا, یہ بڑا پرانا جادو ہے, ہاں ہاں یہ بہت پرانا جادو ہے, اور یہ محبت جو میں سے سیکھا ہے باز اللہ سما باز اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. فرمایا انہ فکر و قدر, بے شک اس نے کچھ سوچا اور اس نے ایک اندازہ ٹھہرایا. فقتل کیف قدر, بس وہ مارا جائے, اس نے کیسا اندازہ ٹھہرایا. ثم قتل کیف قدر, وہ پھر مارا جائے, اس نے کیسا اندازہ لگایا. ثم نظر, پھر اس نے دیکھا. ثم عبس, پھر اس نے تیوری چڑھائی. وبصر, اور منہ بسورا. ثم ادبر، پھر اس نے رخ پھیرا، واستكبر، اور بڑا تکبر کیا، فقال، اور اس نے کہا، پھر اس نے کہا، ان هذا الا سحر يوسف، یہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ بڑا پرانا جادو جو چلا آ رہا ہے، ان هذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر کسی انسان کا قول، کسی انسان کا کلام، اس بھی ہے سفر، میں انقریب اس کو ڈالوں گا دہتی ہوئی آگ میں، وما ادراک ما سقر، یعنی بھی آپ کو کیا معلوم کہ وہ دہتی ہوئی آگ کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، وہ نہ تو باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، نہ انسان مرتا ہے اور نہ انسان زندوں میں ہوتا ہے، لواحۃ للبشر، اور وہ جھلسا دینے والی ہے انسان کو، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، علیہا 19، اور اس آگ کے اوپر معمور ہے 9. اب جب یہ آیت سنی مشرکین مکہ نے کہ جہنم پر 9 معمور ہے، اس پر معمور ہے 19، جب یہ آیت سنی تو اس پر مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا کہ اچھا جہنم پر 19 پہرے دار ہیں، ایک پہلوان نے کہا کہ 10 تو میں نے پڑھ لوں گا اور 9 کو تم لوگ مل کے سنبھال لینا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرمائی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ 19 ہیں کیا، فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے نہیں بنایا ان لوگوں کو جو جہنم کے اوپر معمور ہیں مگر یہ ہے کہ فرشتے، ہم نے فرشتوں کو 19 فرشتے ہیں جو کہ جہنم پر معمور ہیں، اور مزید وضاحت آتی ہے کہ 19 قسم کے عذاب جہنم میں ہوں گے اور ہر عذاب کا نگران ایک فرشتہ ہے جو کہ اس عذاب کو یہ وہ تاری کرے گا اہل جہنم پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا وما جعلنا عدتہ، اور ہم نے ان کی تعداد نہیں طے کی، نہیں بتائی تھی، الا فتنۃً للذین کفروا، مگر ایک فتنے کے لیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ تعداد ان کے لیے فتنہ بن جائے، اور وہ مذاق اڑائیں کہ اچھا صرف 19 ہی پہرے دار ہیں، ان سے تو ہم نپٹ لیں گے، لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تاکہ اس تعداد کو سن کر یقین کرے وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی ہے، ان کی کتابوں میں بھی جہنم کے اوپر معمول فرشتوں کی تعداد 19 ہی ہے، ان کو بھی یقین آ جائے کہ ہاں قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، وہی بات لکھی ہے قرآن میں بھی جو ہماری کتابوں میں ہے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور تاکہ یہ بات بڑھا دے ایمان والوں کو ان کے ایمان کے اعتبار سے، ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون، اور تاکہ شک میں نہ پڑے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے اور نہ ہی اہل ایمان، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اور وہ کہ جو کافر ہیں مجھے کہیں ماذا اراد الله بهذا مثلا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس سے بطور مثال، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسی بات بیان کی ہے، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وما يعلم جنود ربك الا هو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار لشکر ہیں، یہ سمجھے صرف شاید 19 ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں کی تعداد بے حد و حساب ہے، انہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، وما ہی الا ذکرا للبشر، اور یہ ساری باتیں نہیں ہیں، یہ قیامت کا احوال اور یہ جہنم کے سارے تذکرے یہ نہیں ہیں، مگر کیا الا ذکرا للبشر، یہ ایک یاد دہانی ہے انسان کے لیے، ان کے ذریعے سے انسان یاد دہانی حاصل کرے اور اپنے آپ کو اس جہنم کی ہولناکی سے بچانے کی فکر کرے. صلاح والقمر، ہرگز نہیں، اور قسم ہے شام کی، واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ پیٹ پھیرے، جبکہ وہ رات رخصت ہو رہی ہو، وصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو، تو جس طرح تم یہ دیکھتے ہو چاند کو کہ چاند رفتہ رفتہ تدریج کے ساتھ مکمل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد گھٹتا گھٹتا بالکل غائب ہو جاتا ہے، اور رات تاری ہوتی ہے لیکن رفتہ رفتہ پھر رات جو ہے وہ رخصت ہوتی ہے اور دن آتا ہے، تو آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ کے سارے کام ہو رہے ہیں، تم ان کاموں ان امور کا مشاہدہ تم جو ہے وہ بار بار کر رہے ہو، اسی طریقے پر رفتہ 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 قیامت بھی آ جائے گی. فرمایا انھا لعہد القبر، بے شک وہ بہت بڑی بات ہے، یہ قیامت کی بات تو چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، نذیرا للبشر، اور یہ ایک انسان کو خبردار کرنے والی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے طے کر لو کہ تم نے کس طرف جانا ہے، جنت پہ جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے. لمن شاہ امن کم ان یتقدم او یتاخر، اب تم میں سے جو چاہے یا تو آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے. اللہ نے تو اپنا کام کر دیا تمہارے سامنے، اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا انجام رکھ دیا ہے، اچھا بھی اور برا بھی. اب اس کے بعد اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، یہ یہ کام کرو گے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کا سودا کر لو گے، اور اگر اللہ کے احکامات سے پہلو صحیح کرو گے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جاؤ گے. تو جو چاہے تم میں سے آگے بڑھ جائے اور جو چاہے پیچھے رہ جائے. کل نفس دماغ کا سبق رہی نا، اور ہر جان جو کچھ وہ کما رہی ہے اس کے عوض رہنا. اچھے کام کر رہے ہیں اچھا نتیجہ نکلے گا، برے کام کر رہے ہیں برا نتیجہ نکلے گا. تو ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنا انجام خود طے کر رہے ہیں. اچھے اعمال کر رہے ہیں تو اپنا اچھا انجام ہم خود بنا رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو اپنے آپ کو خود ہم جہنم کا نوالا بنا رہے ہیں. الا اصحاب الیمین، سوائے جنت والوں کے. جنت والوں کے بارے میں بڑی پیاری بات آ رہی ہے، فی جنات یتساءلون، یہ جب جنتوں میں ہوں گے اس کے بعد پھر یہ سوال پوچھیں گے، گفتگو کریں گے. اب یہ چیزیں ہیں پہلے سمجھنی مشکل تھی، اب سمجھنی آسان ہے. پہلے بہت مشکل تھا کہ سمجھایا جائے کہ ایک شخص ہوگا جو ہے وہ مکہ میں، اور وہ اسی وقت گفتگو کرے گا کسی ایسے آدمی سے جو کہ ہوگا فلسطین میں. تو یہ سمجھنا بہت مشکل تھا اس وقت جب سے قرآن مجید کا نزول ہوا تھا. لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ آج آپ اسی وقت جہاں پر بیٹھے ہوئے براہ راست گفتگو کر سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی آدمی سے، اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں. جو ہے وہ ایک ساتھ ایسی کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں کہ کیمرے ہر جگہ لگے ہوتے ہیں، لوگ مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں اور وہ ٹیلی کانفرنس ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور مختلف شہروں میں ہونے کے باوجود آپس میں کسی مسئلے کو ڈسکس کر کے اس پر گفتگو کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صورت پیدا فرمائے گا کہ اہل جنت گفتگو کریں گے اہل جہنم سے. فرمایا الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کہ جنہوں نے اتنے اچھے اعمال کیے کہ ان کی نیکیاں زیادہ تھیں برائیوں سے، اور ان کو نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں مل گیا. اب اس کے بعد یہ جائیں گے جنت میں، فی جناتی یتساءلون، اور یہ باغات میں پوچھ رہے ہوں گے ان المجرمین، مجرموں سے، مجرم جہنم میں، اور یہ براہ راست ان مجرموں سے گفتگو کر رہے ہوں گے، ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم کی آگ میں پہنچا دیا. قالوا لم نکن من المصلین، جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. اگر نوٹ کیجئے میں نے کیا تھا کہ ان صورتوں میں نمبر ایک خطاب ہے خصوصی اللہ کے رسول سے، نمبر دو آخرت کا بیان ہے، نمبر تین اللہ کے رسول کے دشمنوں کا بیان ہے، نمبر چار نماز کا ذکر ہے. اب یہاں پہ نماز کا ذکر کس انداز سے آ رہا ہے؟ جہنمی پہلا جواب یہ دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. اب یہ جہنمی کوئی کافر نہیں ہو سکتا، کافر کا نماز سے کیا سوال، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا تو نماز کیا پڑھے گا. یہ اصل میں وہ جہنمی ہے جو بدنصیب مسلمان تھا لیکن مسلمان ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پنج وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے. اور بڑا افسوس ہوتا ہے مسجد بھری ہوتی ہے رمضان میں، اور اس کے بعد پھر ایسے لوگ غائب ہوتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ جو انہیں ہوا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر مسجد ویران ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے. قالوا لم نكن من المصلين، جہنمی کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے. ولم نكن نطعم المسكين، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یعنی انسان سخت دل ہو، باوجود حیثیت سے وہ کسی مسکین کی تکلیف کو دیکھ کر اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو. فرمایا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بناتے تھے. طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے اعتراضات، شریعت پر اعتراضات، پردے پہ اعتراضات، سود کے حوالے سے جو ہے وہ طرح طرح کے بہانے کہ بغیر سود کے زمانے میں کاروبار ناممکن ہو گیا ہے. اور اس کے بعد داڑھی پر اعتراض، اور داڑھی کے بارے میں کہ ابھی کوئی وقت ہے تمہارا، ابھی عمر ہے تمہاری داڑھی رکھنے کی. تو جو بھی دین کے احکامات اور دین کے شاعر ہیں، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، ان کا مذاق اڑانا. فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بناتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور در حقیقت ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے. اگر یقین ہوتا کہ اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور وہاں پہلا سوال نماز کا ہونا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ پہلا سوال نماز کا ہوگا، اگر نماز بھی پوری نہ ہوئی اگلا کوئی مرحلہ نہیں، پہلے ٹیسٹ میں انسان فیل ہو گیا وہیں سے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ تو ہم یہ سب کچھ جانتے تھے، اس کے باوجود اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں بدلے کے دن کی کا کوئی احساس نہیں تھا، اس کی کوئی تصدیق ہمارے کردار میں نہیں تھی، تو در حقیقت ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقینی شے آ گئی۔ یقینی شے کیا ہے؟ انسان کی موت۔ موت ایسی شے ہے کہ جس پر تمام انسانوں کا اتفاق ہے کہ اس سے مفر نہیں، اور کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں موت کو روک سکتا ہوں۔ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم جہاں مرضی پہنچ جائیں، لیکن یہ ہے کہ موت کو روکنا انسان کے بس میں نہیں۔ تو فرمایا یہاں تک کہ یقینی شے موت ہمیں آ گئی۔ فرمایا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، بس اب ان کو فائدہ نہیں دے گی شفاعت کرنے والوں کی سفارش، کوئی سفارش ان کے کام نہیں آئی۔ فما لهم، بس انہیں کیا ہوا ہے؟ ان تذکرہ سے مورزین، کس نصیحت سے وہ اعراض کرنے والے ہیں؟ اتنی واضح باتیں، کھل کھل کی باتیں بیان کر دی، اس کے باوجود عمل کی طرف آمادہ نہیں ہوتے۔ کأنهم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ ان اس گدھے کی مانند ہے، ان گدھوں کی مانند ہے جو بدک رہے ہوتے ہیں۔ فرت من تصورا، وہ گدھے جو کہ بھاگتے ہیں شیر سے، ایسے شیر کو دیکھ کر گھڑا بھاگتا ہے، اسی طریقے پر یہ بھی اس ذکر کو سن کر اور بھاگ رہے ہیں، بدک رہے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان کافروں میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، ان یوتا صحفاً منشرۃ، کہ اسے دیے جائیں کھلے صحیفے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے رسول بنا دیا جائے، میں تب مانوں گا جبکہ براہ راست مجھ پر اللہ کا کلام اترے، مجھ پر کلام وہی ہو۔ یہ مضمون آیا ہے سورۃ الانعام میں، کہ وہ ان میں سے ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ ہم پر کیوں نہیں اللہ کا کلام نازل ہوتا، کیا اللہ کو یہ طبی ملا تھا اپنے نبی بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کھلے صحیفے جو ہے وہ کھلے صحیفے اس کو دیے جائے۔ اللہ ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے، انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے۔ اللہ انہ تذکرہ، اور ہرگز نہیں، بے شک قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ایک نصیحت سے یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اور جو کوئی چاہے اس قرآن مجید سے یاد دہانی حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ یاد دہانی حاصل نہیں کریں گے مگر اگر اللہ ہی نے چاہا، اللہ ہی کی توفیق سے ہی انسان کو نیکی کی سی درستے پر آنے کی ہمت ہوتی ہے، ارادہ بنتا ہے، توفیق ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا سے۔ وما یذکرون، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکیں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو انسان کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکی کے لیے توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد جو دعائیں پڑھتے تھے، میں سے ایک دعا کیا تھی، اللہم آئینی علی ذکر کا و شکر کا بہت سے بعد، اے اللہ مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، اپنے شکر کی، اور اپنی اچھی عبادت کی۔ تو اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نیکی بھی نہیں کر سکتے، کسی دل سے پر نہیں آ سکتے۔ ہو بہ اہل التقوی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، جس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ وہ اہل المغفرہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے اختیار میں ہے بخشش، وہی بخش سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القیامہ۔ سورۃ القیامہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی زوردار نفی کی ہے ان تمام اعتراضات اور شبہات کی جو کہ لوگوں کو آخرت کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ کہتے تھے ممکن نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، مصیبت ہو جائیں گی، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اِنَّا ظُنُّ اِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، کچھ شک تو ہوتا ہے کہ آخرت ہوگی، یہ ضمیر ہمیں برائی پر ڈانٹتا ہے اور نیکی پر اندر سے خوشی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ نیکی کا اچھا نتیجہ ملے گا، برائی کا برا بدلہ، لیکن ہمیں کچھ یقین نہیں ہے۔ اِنَّا ظُنُّ اِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور باقی کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں آخرت ہوگی، بالکل حساب کتاب ہوگا، لیکن انہوں نے کچھ ایسے اپنی طرف سے عقیدے گڑھ لیے تھے کہ جس کی وجہ سے آخرت کا ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا تھا۔ آخرت کے ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اگر آخرت پر یقین ہو تو آدمی کے عمل کی اصلاح ہوتی ہے، کہ میرا عمل اللہ کے یہاں محفوظ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن میری اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، مجھے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی، اس روز کوئی میرے کام نہ آ سکے گا، نہ کوئی لین دین کام آئے گا، نہ سفارش کام آئے گی، نہ رشتے داری کام آئے گی، نہ اعلیٰ خاندان کام آئے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے لے گیا تو اس کا اعلیٰ نسب اسے آگے لے کر نہیں آئے گا کہ بھائی یہ تو بہت اونچے خاندان سے ہیں, یہ فلاں فیملی کے ہیں, لہٰذا ان کے ساتھ کوئی خاص رعایت کر لیا نہیں. تو یہ آخرت کا فائدہ ہے. لیکن کچھ لوگوں نے آخرت کے ساتھ کچھ ایسی باتیں ساتھ منسوخ کر لی ہیں کہ اس سے عمل کی اصلاح نہیں ہوتی. اب وہ باتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے, بڑا رحیم, وہ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی نقطہ نواز ہے بخشنے کا. نمبر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم اللہ کے بڑے چہیتے, جیسے یہودی کہتے تھے نام ابنا اللہ و اصفا, ہم لوگ خاص ایک ایسی نسل کے ہیں کہ جن میں اللہ نے کئی نبی بھیجے, لہٰذا ہماری تو خاص جیسے ہمارے یہاں وہ ہم تو تعداد کمی سے ہمارا تعلق ہے, لہٰذا ہم تو ضرور ہمیں تو خاص اللہ کیا خاص جو ہے وہ مل جائے گی ایڈوانٹیج, کو کریڈٹ مل جائے گا. یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں تو ہمیں کہاں آگ کی ہوئی, لنگ تبصر نار اللہ اللہ ایام مادودار. یا پھر یہ ہے کہ نمبر تین شفا کے بات لگتا تھا کہ انسان حرام خوریاں کر رہا ہو, غلط کام کر رہا ہو, بہود کی دہائیوں میں, ڈراموں میں, فلموں میں ملوث ہو, اور ساتھ امید ہو کہ اللہ کے نیک بندے ہماری سفارش کریں گے. اللہ کے نیک بندے کیا اس طرح کے کردار کے لوگوں کی سفارش کریں گے, رشوت دینے والوں کی, سود کھانے والوں کی, اور جو ہے وہ دہائی کا اعتراض کرنے والوں کی. اسی طریقے پر ابھی ہم نے پڑھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اگر یہاں ملا ہے تو وہاں بھی ملے گا, اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے, اس نے یہاں بہت دیا ہے وہاں بھی نوازے گا, ہم سے راضی ہے. حالانکہ وہ اللہ نے دیا اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہے, اللہ نے وہ دیا امتحان کے لیے. تو یہ اصل میں مختلف آخرت کے حوالے سے غلط تصورات تھے. اللہ تعالیٰ سب کی نصیب فرما رہے ہیں, لا نہیں, یہ تمہارے جتنے بھی قیامت کے حوالے سے اعتراضات ہیں, شبہات ہیں, یہ سب کے سب غلط. اقسم بیوم القیامہ, قیامت آئے گی اور میں تو اس قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں, یہ قیامت کا دن اتنا یقینی ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں. اب یہاں پر اصل دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے اللہ کے رسول کی شخصیت. قسم کے پیچھے دلیل ہوتی ہے کہ قسم کھانے والا انسان کون ہے. تو اگر وہ انسان باقردار ہے, سچا ہے, لوگ اس کو صادق کہتے ہیں, تو اس کی بات میں اثر ہوتا. تو فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. تمہارے اندر ضمیر ہے, وہ تمہیں کیوں ہر نیکی پر شاباش دیتا ہے؟ کیوں ہر عمل کے بعد تم ضمیر کی عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہو؟ وہاں سے آپ کو ڈانٹ ملتی ہے کہ تم نے غلط کام کیا, تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یا یہ ہے کہ تمہیں اندر سے خوشی ہوتی ہے کہ ہاں میں نے جو بھی نیکی کی ہے, اشار کیا ہے, کچھ مال اللہ کی راہ میں دیا ہے, تمہیں اندر سے شاباش ملتی ہے. کیوں؟ تو یہ ملامت کرنے والا نفس اس بات کا گواہ ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ برائی کی بری سزا مل کر رہے گی. ایحسب الانسان اللہ نجمع عظام, اور کیا انسان نے سمجھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا کیوں نہیں, قادرین علی ان نسویہ بنانا, ہم اس بات کا قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کا پور پور درست کر دیں گے. یہ ہر انسان کے فنگر پرنٹ یہ مختلف ہوتے ہیں, اس لیے ان کو لیا جاتا ہے تاکہ شناخت کی جا سکے. تو فرمایا کہ ہم ہر انسان کا پور پور دوبارہ درست کر دیں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے جو نافرمانیاں ہیں وہ اس کو کرتا رہے, اسے مزے آ رہے ہیں, عیش کر رہا ہے, حرام کمائی سے جو ہے وہ اعلیٰ غذائیں بھی کھا رہا ہے, پھل فروٹ بھی کھا رہا ہے, آئس کریمیں بھی کھا رہا ہے, تو مزے آتے ہیں. تو فرمایا وہ چاہتا ہے کہ جو بھی عیاشی کر رہا ہے, بدکاریاں کر رہا ہے, شراب نوشیاں کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے, وہ یہ سارے کے سارے غلط کام کرتا رہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ قیامت کا ذکر ہی مت کرو. کبوتر جیسے بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے, ایسی آنکھیں بند کر لو کوئی قیامت نہیں آئے. تو اصل بات یہ ہے کہ آخرت کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ دو فسق وجود اس کے سامنے ہے, وہ اسے کرتا رہے. یس آلو ایان یوم القیامہ, پوچھتا ہے کہ اچھا قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کیونکہ کر دیا تھا, جواب بھی اسے انداز سے دیا جا رہا ہے. فیضا بھرے کل بسر, جب نگاہیں سے دیا جائیں گے, وہ خصب القمر, اور چاند بھی دور ہو جائے گا, وہ جمع الشمس والقمر, اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے, یہ سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے. یہ ہے قیامت کی نشانیاں. یقول الانسان, اس روز انسان کہے گا, این المفر, کوئی ہے جائے فرار, کوئی بھاگنے کی جگہ ہے جہاں پر میں جا کر چھپ جاؤں؟ اللہ, ہرگز نہیں, لا وزر, اب کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر, اے نبی, اس روز آپ کے رب کی طرف ہی ٹھکانہ پکڑنا ہے, خائی نہ خائی رب کی طرف ہی جانا ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس روز انسان کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے کس چیز کو ترجیح دی تھی اور کس چیز کو اس نے پیچھے کیا تھا، دنیا کو ترجیح دی تھی یا یہ ہے کہ آخرت کو ترجیح دی تھی، شریعت کو ترجیح دی تھی یا یہ ہے کہ اپنی منچاہی زندگی کو ترجیح دی تھی، رسومات اور بدعات کو ترجیح دی تھی کہ سنت کو ترجیح دی تھی، اس وقت انسان کو بتا دیا جائے گا کہ تمہارے لیے اصل اہمیت کس چیز کی تھی، جو نب بہت انسان ہو یوم دماغ کرتا ہوا آپ کا بنے انسان ہو اللہ رکھتے ہی بسیرا، اور بلکہ انسان خود ہی اپنے اوپر خوب نگاہ رکھنے والا ہے، ہر انسان کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کا جو وہ نامہ اعمال میں کیا لکھا گیا ہے، برے اعمال ہیں کہ اچھے اعمال ہیں اسے خود پتا ہے، ولو القام عذیرا، خواہ وہ کتنی معذرتیں پیش کرے اور کتنے اچھے اچھے عذر تلاش لے، جب ہم لوگوں کے سامنے اپنے کسی برے عمل کی بھی توجیہ کر رہے ہوتے ہیں، عین اس وقت ہمارا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم لوگوں کے سامنے تو بڑا اچھا عذر پیش کر رہے ہو، بڑے عمدہ الفاظ میں تم نے اپنے بڑی سے بڑی غلطی کی توجیہ کر دی ہے، لیکن تم جھوٹے ہو، تو فرمایا ولو القام حاضیرا، خواہ وہ کتنی معذرتیں پیش کرے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل، اب اس کے بعد گفتگو کا رخ بدلتا ہے، اب خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کو جو قرآن مجید کے ساتھ بڑی شدید محبت تھی اس کے مظہر کے حوالے سے کچھ باتیں آ رہی ہیں، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے تیزی سے کہ آپ اس کے حوالے سے جلدی کریں، آپ کو اتنی قرآن سے محبت تھی کہ آپ قرآن کے نزول کا انتظار کرتے رہتے تھے، اور جیسے ہی قرآن مجید کا نزول شروع ہوتا تھا تو آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتے تھے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کرم فرمایا، اے نبی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، اپنی زبان کو تیز حرکت مت دیجیے، آپ کو ہم یاد کرا دیں گے، اللہ کے رسول کو حفظ کی مشقت برداشت کرنے نہیں پڑی، آپ کو اللہ نے قرآن خود خود حفظ کرایا، فرمایا نہ صرف حفظ کرائیں گے بلکہ آپ کی زبان سے اس کو کہلا بھی دیں گے اور اس کی وضاحت بھی ہم آپ کو سکھا کر آپ کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے بیان کروا دیں گے، تو لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیز حرکت مت دیجیے، چاہے اس کے ساتھ جلدی کیجیے، ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک ہمارے ذمے ہے اس قرآن مجید کو جمع کر دینا آپ کے سینہ مبارک میں، وقرآنا، اور پھر یہ ہے کہ اس کو آپ سے پڑھوا دینا، فائدہ کرانا ہو تو جب ہم اس قرآن مجید کو پڑھیں فتب قرآن، تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجئے، آپ پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ پڑھتے رہیے، ثم ان علینا بیانا، پھر اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمے ہے، اگر قرآن مجید کا کوئی حکم وہ جو ہے وہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی وضاحت بھی بتا دے گا، تاکہ آپ صحابہ اکرام کو ہر اعتبار سے نہ صرف قرآن سکھائیں بلکہ اس کی تفسیر، اس کی تشریح اور اس پر عمل کا پورا طریقہ بھی سکھا دیں، تو یہ بڑی عظیم آیتیں ہیں حفاظت سے قرآن کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو محفوظ جو کیا ہے اس کی ذمہ داری اللہ نے خود دی ہے کہ ہم اس قرآن کو محفوظ رکھیں گے، اور اس قرآن مجید کی جو صحیح تفسیر ہے، جو اس کی صحیح تشریح ہے، اللہ اس کو بھی محفوظ رکھے گا، لہذا کوئی بھی شخص قرآن مجید کے اندر تحریف نہیں کر سکتا، نہ اس کے بطن میں تحریف کر سکتا ہے، نہ اس کے مضامین میں تحریف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن مجید کی بھی اور اس کے پورے مفہوم کی بھی حفاظت اپنے ذمے لے رکھی ہے، اب اس کے بعد اللہ کے رسول کی تو اجرت تھی خیر کے کام کے لیے، آپ کی اجرت تھی قرآن سے، قرآن کے ساتھ محبت کے حوالے سے، اور ہمارے اندر بھی اجرت ہوتی ہے، ہماری اجرت دنیا داری کے لیے، لہذا اجرت کے لفظ سے ہی ہماری کمزوری کو ظاہر کیا گیا، فرمایا کلا بل تحبون العاجلا، ہرگز نہیں بلکہ تم محبت کرتے ہو آجلا کو، آجلا کہہ دیتے ہیں دنیا کو، کیونکہ دنیا کا فائدہ فوری ملتا ہے، جلدی ملتا ہے، تو فرمایا کہ تم پسند کرتے ہو جلدی ملنے والے نفع کو، تم پسند کرتے ہو جلدی ملنے والے نتائج کو، تم پسند کرتے ہو دنیا کو، وتذرون الآخرۃ، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو، آخرت سے تم غافل ہو، وجوہ یومئذ ناظرہ، حالانکہ اس روز قیامت کے دن کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، کچھ چہرے اس دن ہوں گے تر و تازہ، انسان کے چہروں پر اس کا نتیجہ لکھا ہوگا، اچھے اعمال کیے ہیں قیامت میں اٹھے گے چہرے پر نور ہوگا، ہنستے بھی اٹھیں گے، چہرے پر رونق ہوگی، تر و تازگی ہوگی، اور اگر زندگی گزاری ہے غفلت میں تو چہرے پر جو ہے وہ چائے ہوگی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، چہرہ غبار آلود ہوگا، وجوہ یوم ناظرا، کچھ چہرے افروز ہوں گے تر و تازہ، الی ربھا ناظرا، اپنے رب کی طرف ہوں گے دیکھنے والے، اللہ تعالیٰ میدان حشر میں بھی ان کو اپنے دیدار کی لذت سے شادکام کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ وہ وجوہ یوم اس دن باطرا، اور کچھ چہرے افروز ہوں گے بگڑے ہوئے، تظن ان یفعل بها فاقرا، خیال کرتے ہوں گے جب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا، ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے گا جو ان کی کمر کو توڑ دے گا۔ اب اس کے بعد یہ تو ذکر تھا بڑی قیامت کا، اب ذکر آ رہا ہے چھوٹی قیامت کا، ارباب ستم کی خدمت میں اتنی سی گزارش ہے میری، دنیا سے قیامت دور سے ہی، دنیا کی قیامت دور نہیں ہے، دنیا کی قیامت کیا ہے؟ موت کسی وقت بھی آ جاتی ہے، اور حدیث ہے کہ من مات فقط قامت قیامته، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی۔ اب اس چھوٹی قیامت کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے، کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، اور جبکہ وہ جان آ کر پہنچتی ہے ہنسلی پر، یعنی اس حلق کے پاس آ کر پھنستی ہے، وقیل من راق، اس وقت کہا جاتا ہے کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، وہ لوگ جو کہ جھاڑ پھونک پر یقین نہیں رکھتے اور علاج کراتے رہتے ہیں ڈاکٹر سے، جب دیکھتے ہیں کہ مریض شفایاب نہیں ہو رہا، وہ کہتے ہیں کسی طرح سے اس کی جان بچنی چاہیے، لیاؤ کسی کو کوئی جھاڑ پھونک کرنے والے آ جائے، یعنی یہ انتہائی نا امیدی کی مایوسی کی کیفیت ہے۔ وکیل امن راہ، اور کہا جاتا ہے کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، وزن نہ انا ہو فرار، مرنے والا سمجھ جاتا ہے سب جتائی، اب اللہ کے پاس ہی جانا ہے، ولطفت صاحب کو لکھا، اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹتی ہے، اب یہ اثر میں ہے بالکل عالم نزا، جان نکل رہی ہے اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹتی ہے، الا رب کا یوم المسار، اور اس دن تو اے نبی آپ کے رب کی طرف ہی خائی نہ خائی جانا ہے، انسان چاہے نہ چاہے لیکن یہ ہے کہ موت برا کیا وہ آ کر رہے گی۔ اب اس کے بعد ایسے شخص کے حال پر افسوس کیا جا رہا ہے کہ جس بد نصیب نے دنیا کی زندگی گزاری غفلت میں، اللہ کے احکامات کو اس نے بڑے تکبر کے ساتھ آؤں تلے ہوگا، اللہ کے رسول کے دور کا کوئی دشمن لگتا ہے کہ وہ اس منظر میں ہے کہ اللہ کے رسول اس کو دعوت دے رہے تھے اور اس نے دعوت کو اس نے رد کیا اور اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف گیا، فرمایا فلا صدق ولا صلى، نہ اس نے تصدیق کی نہ اس نے نماز پڑھی، تصدیق کا مظہر اول نماز ہے، جیسی آپ دین حق کی تصدیق کریں گے کلمہ پڑھ لیں گے تو فوری طور پر پہلا عملی تقاضا کیا آئے گا؟ وہ نماز کا تقاضا آئے گا، بھائی ہم نماز پڑھو، کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے کافر مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب تم پر پہلی چیز جو فرض ہونے والی ہے ہو گئی ہے، وہ نماز ہے، لہٰذا ابھی تو نماز پڑھنا شروع کر دو اور اس نماز کو سیکھو، یہ تمہارے اوپر پہلا عملی تقاضا فوری طور پر اب لاگو ہو گیا ہے، فلا صدق ولا صلى، بس نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی، ولیکن کسب وتولى، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور اس نے رخ پھیرا، نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے تو گویا ہم اللہ کی طرف ہم نے رخ پھیرا ہوا ہے، ہمارا رخ کسی اور طرف ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ولیکن کسب وتولى، بلکہ اس نے جھٹلایا اور اس نے رخ پھیرا، ثم ذهب الى اهله يتمتع، اور پھر وہ چلا اپنے گھر والوں کی طرف بڑا اکڑتا ہوا، اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا، اب کیا اللہ تعالیٰ کا غضب اس بدبخت انسان کے اوپر بھڑک رہا ہے، اولا لك فاولا، بس تباہی تیرے لیے تباہی، ثم اولا لك فاولا، اور پھر تباہی تیرے لیے تباہی، کہ جو آدمی اس طرح سے دین کو قبول نہ کرے بلکہ دین کو مسترد کر دے معاذ اللہ، اور اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھر اس کے لیے کیا جذبات ہیں، اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا، ایحسب الانسان ان یترك سدى، کیا انسان نے سمجھا ہے کہ اس کو بیکار پیدا کر دیا گیا، شتر بے مہار کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی لوٹ گسوٹ کرے، جو مرضی لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا رہے، کیا انسان نے سمجھا کہ اس کو بیکار پیدا کر دیا گیا، الم یکن اطفہ من ماء یمنی، کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا، ایک گندے پانی کی بوند نہیں تھا، منی میں سے جو چپکائی جاتی ہے، ثم کان علقۃ، پھر وہ ہو گیا علقہ، یہ اگلا اسٹیج ہے نطفے سے، میرا ضلع نطفہ، مرد کا بھی حصہ عورت کا بھی حصہ ملتے ہیں، ایک اس طرح میں کوہ ملتے ہیں تو جو زائیگوٹ بنتا ہے علقہ، پھر وہ ہو گیا علقہ، فخلقہ، تو اللہ نے اس علقہ کو، اس دمے و خون کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علقہ سے پورے انسان کی تخلیق کی ہے، فسوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سنوارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی آنکھیں بنائی، کیسا اللہ نے ناک نقشہ بنایا، فرمایا کیا وہ نطفہ نہیں تھا منی میں سے چمکایا جاتا ہے، پھر وہ تھا جمع ہوا خون، پھر اللہ نے اس کو بنایا، پھر اللہ نے اس کو سنوارا، فجعل منہ زوجین ذکر و انثى، اسی سے اللہ نے بنایا دو جوڑے، ایک مرد اور عورت، ایک ہی طریقے پر مرد بھی بن رہے ہیں عورت بھی بن رہے ہیں، حالانکہ دونوں کی ساخت کتنے مختلف ہے، دونوں کا مزاج کتنا مختلف ہے، دونوں کے میلانات کتنے مختلف ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے، اسے نسخے سے مرد بھی بنتا ہے، اسے نسخے سے عورت بھی بنتی ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یخرج الموتى، کیا وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ اس کے جواب میں کہنا چاہیے بلا و ربنا انک علی کل شیء قدیر، تو ہے ہمارے رب، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو قادر ہے کہ تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے حساب کتاب لے گا، انسان شتر بے مہار نہیں ہے، انسان ایسے نہیں چھوڑ دیا گیا، اللہ نے اس کو چھوڑا ہوا ہے کچھ عرصے کے لیے تاکہ اس کا امتحان ہو جائے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے اعمال کی بات پرس کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ دہر سورہ قیامہ کا جوڑا ہے، جس مضمون پر سورہ قیامہ ختم ہو رہی ہے اسی سے سورہ دہر کا آغاز ہو رہا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا اس زمانے میں اس دہر میں انسان پر وہ وقت نہیں آیا جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟ اشارہ ہے نطفے کی طرف، کہ کیا ایک وقت ایسے رہتا کہ انسان نطفہ تھا اور وہ ایسی چیز ہے جس کا ذکر بھی آدمی پسند نہیں کرتا، تو کیا زمانے میں انسان پر وہ وقت نہیں آیا جبکہ وہ ایک ایسی شے تھا جس کا ذکر نہیں کیا جاتا، جس کے ذکر کو لوگ پسند نہیں کرتے؟ انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک ملے جلے نطفے سے، نبتلی کیوں، کس نے پیدا کیا، تاکہ ہم اسے آزمائیں، دنیا میں اور آپ آئے ہیں اس لیے تاکہ ہمارا امتحان ہو، کچھ دم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس جہاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا تاکہ ہماری آزمائش ہو، فجالنا ہو سمیع بصیرا، اور ہم نے اس انسان کو بنایا ہے بڑا سننے والا اور دیکھنے والا، بڑا سمجھدار بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے نفع نقصان کا فہم دیا ہے، انا ہدینا ہو سبیل، بے شک ہم نے اسے ہدایت دے دی ہے رستے کی، اما شاکر و اما کفورا، اب اس کو اختیار دے دیا، اللہ نے قرآن کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے، ضمیر کے ذریعے سے، اندر جو روح رکھی ہے اس روح میں نیکی بدی کی پہچان ہے، اس کے ذریعے سے اللہ نے انسان کو ہدایت دے دی ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کے لیے سال قربانی کرنا بہت بڑی نیکی ہے، تو ہم نے انسان کو ہدایت دے دی ہے سیدھے رستے کی، اما شاکر و اما کفورا، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے اور چاہے تو ناشکرا بن جائے، اب اس کو یہاں پر کلی اختیار حاصل ہے، البتہ جو ناشکرا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا؟ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے زنجیریں اور خوف اور دہکتی ہوئی آگ، تین چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں، زنجیریں، خوف اور دہکتی ہوئی آگ، اس کے حوالے سے بڑا پیارا حاشیہ لکھا ہے مولانا عثمانی صاحب نے، آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، لکھتے ہیں کہ یعنی جو لوگ رسم و رواج اور اوہام اور جنون کی زنجیروں میں جکڑے رہے، زنجیر نوٹ کیجیے، یہ پہلا عذاب کا سلسلہ ہے زنجیر، تو فرمایا یعنی جو لوگ رسم و رواج اور اوہام و جنون کی زنجیروں میں جکڑے رہے اور غیر اللہ کی حکومت و اقتدار کے توق اپنے گلوں سے نہ نکال سکے، یہ توق کا لفظ آ گیا، یعنی اور غیر اللہ کی حکومت اور اقتدار کے توق اپنے گلوں سے نہ نکال سکے، بلکہ حق و حاملین حق کے خلاف دشمنی اور لڑائی کی آگ، تیسرا عذاب ہے آگ کا، حق اور حاملین حق کے خلاف دشمنی اور لڑائی کی آگ بھڑکانے میں عمریں گزاری ہیں اور کبھی کبھی بھول کر اللہ کی نعمتوں کو یاد نہ کیا، نہ اس کی سچی فرمانبرداری کا خیال دل میں لائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دوزخ کے توق کو سلاسل اور درختی بھی آگ سے آگ کر رکھی ہے. جو شخص بدعات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, جو شخص غیر اللہ کی حکومت کے توق کو گلے میں پہنے ہوئے ہیں, اسے جان چھڑانے کے لیے جدوجہد کرنے پر تیار ہیں, اور جو حق اور اہل حق کے خلاف دشمنی کی آگ بھڑکا رہا ہے, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن اس کو زنجیروں میں توق میں اور دھرتی ہوئی آگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جکڑ دے گا. اس پوری صورت میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے. عذاب کا بیان صرف ایک ہی آیت میں تھا, بقیہ پوری صورت اس میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نعمتیں بیان ہو رہی ہیں. فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا, بے شک جو نیکوکار ہوں گے وہ ایک ایسے جام میں سے پی رہے ہوں گے, ایسے چشمے میں سے پی رہے ہوں گے کہ جس میں آمیزش ہوگی کافور کی. دنیا میں بھی مختلف چیزوں کی آمیزش سے فلیور بنائے جاتے ہیں, یہ مینگو فلیور ہے, یہ بنانا فلیور ہے, یہ اورنج فلیور ہے. تو جنت میں جو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ مشروبات دے گا, ان میں بھی کئی فلیور ہوں گے. اب ایک فلیور کافور کا ہے, ایک فلیور زنجبیل کا ہے, اب اسی صورت میں آ جائے گا, ایک فلیور تسلیم کا ہے, وہ آ جائے گا فلاں متفقین میں. تو فرمایا کہ جیسے جو نیکوکار ہیں وہ ایسے جام میں سے پی رہے ہوں گے کہ جس میں آمیزش ہوگی کافور کی. اے نہیں یہ شرب و بہا عباد اللہ, یہ چشمہ ہے کہ جس سے پی رہے ہوں گے اللہ کے بندے. یفجرونھا تفجیرا, اور وہ اس سے نکالتے ہوں گے نالیاں, اتنا لذیذ شربت ہوگا وہ, مشروب ہوگا, کہ وہ پہلے تو چشمے کے پاس جا کر اسے پیئیں گے, پھر وہاں سے رستہ بنائیں گے اپنے گھر تک تاکہ چشمے کا وہ مشروب بہتا ہوا ان کے گھر کے پاس آ جائے, ان کے محل کے پاس آ جائے. تو یفجرونھا تفجیرا, یہ نیک بندے کون ہیں؟ فرمایا وہ خون اب بن جاتے, یہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. تو نظر مانتے تو اسے پورا کرتے تھے. نظر ماننے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی کوئی مشروط نظر نہ مانے, بلکہ یہ ہے کہ آدمی بعض لوگ نظر مانتے ہیں کہ اگر یہ کام ہوگا تب میں فلاں کام کروں گا, تو اس کی بھی اجازت ہے, لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی نظر اس طرح کی مانے جیسی نظر کے مانی تھی حضرت مریم کی والدہ نے, کہ اللہ جو بھی میرے ہاں, اب میرے ہاں انسان ہے, پیدائش کا میرے ہاں اولاد آئے گی, اے اللہ یہ اولاد میں نے آپ کے نام نظر کر دی, یہ اولاد آپ کے دین کی خدمت کرے گی. اب یہاں معاملہ مشروط نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ میرے ہاں اولاد تو آ رہی ہے, لیکن میں اس اولاد کو دنیا دار نہیں بناؤں گی, اس اولاد کو میں دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. اللہ نے بیٹی دی, انہوں نے اس بیٹی کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. تو اس طرح کی نظریں زیادہ پسندیدہ ہے, اے اللہ میرے پاس اتنا پیسہ آنے والا ہے, جیسے میرے ہاتھ میں آ گیا ان شاء اللہ میں اس میں سے اتنا پیسہ آپ کے دین کی خدمت کے لیے یا فلاں غریب کی مدد کے لیے یا فلاں نیک کام کے لیے میں خرچ کر دوں گا. تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ تھے جو بھی نظریں مانتے تھے وہ ان کو پورا کرتے تھے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا, اور وہ ڈرتے تھے اس دن کے شر سے کہ جس کا شر, وہ ڈرتے تھے اس دن سے کہ جس کا شر بڑا پھیلنے والا ہوگا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور وہ باوجود محبت کے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کھانا کھلاتے تھے محتاجوں کو, یتیموں کو اور قیدیوں کو. آج کل تو قیدی سرکاری مہمان ہوتے ہیں, جیلیں ہیں سرکاری ماں ہوتے ہیں, اس زمانے میں قیدی گھروں پر ہوتے تھے, کوئی سرکاری جیل خانے نہیں ہوتے تھے. تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی رضا کے اصول کے لیے کھانا کھلاتے ہیں محتاجوں کو, یتیموں کو اور قیدیوں کو. بڑے پیارے الفاظ آ رہے ہیں, ان نماز نطعمکم لوجہ اللہ, بے شک ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور کوئی مقصود نہیں ہے. لا نريد منكم جزاء, ہم تم سے اس کے لیے کسی بدلے کے طلبگار نہیں ہیں. بلا شکورا, نہ ہم چاہتے ہیں تم ہمارا شکریہ ادا کرو, ہم شکریہ کی بھی خواہش نہیں رکھتے. نیکی کر دریا میں جا, تو آدمی نیکی کر کے بھول جائے کہ کیا نیکی کی تھی, کس کے ساتھ کی. انا لخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, بے شک ہم ڈرتے اپنے رب سے اس سب اداسی والے دن سے, ایک دن آئے گا کہ جس کو سب اداسی لوگوں پر تاری ہوگی, ہم اس دن کے احساس سے ڈر رہے ہیں, اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ نیکیاں کر رہے ہیں. فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اس دن کے شر سے. وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دی تازگی بھی اور خوشی بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکیا کرنے کی اور اس کے بعد یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، نیکی کی توفیق دے، ان نعمتوں سے اللہ سرفراز کروائے. فرمایا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، اللہ نے بچا لیا ان کو اس دن کے چلتے. ولقاهم نظرة وسرورا، اور اللہ نے ان کو دے دی تازگی بھی اور سرور بھی. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، اور اللہ تعالی نے ان کو بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا تھا اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالی نے انہیں دیا باغ اور ریشمی لباس. بغیر صبر کے نیکی ممکن نہیں ہے، انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے تبھی فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ میں سوتا رہا. گرمیوں میں راتیں چھوٹی نیند پوری نہیں ہوتی اور سردیوں میں موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے باوجود ایک آدمی اٹھتا ہے تو صبر کرتا ہے، اپنے اوپر جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے مشقت کو، پھر اٹھتا ہے. اور گناہ سے بچنا بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے، سامنے سے نامحرم خاتون گزر رہی ہو تو شیطان کہتا ہے نہ کہتا ہے اس کو دیکھا جائے، بغیر صبر کے نظروں کی حفاظت ممکن نہیں ہے. اور جن جو بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑی بڑی لذتیں ہیں، وہ بغیر صبر کے آدمی ان سے کنارہ کشی نہیں کر سکتا. تو صبر الگ آگ ہے، تار پر بھی صبر کرنا پڑتا، اور صبر عدل معافیہ بھی ہے، نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا. تو فرمایا وہ جزاهم بما صبروا، اللہ نے ان کے صبر کی وجہ سے انہیں بدلہ دیا. بدلے میں کیا دیا؟ جنتن، جنت دی، وحریرا، اور رشت لباس دیا. متقین فیھا علی الارائک، اور وہ اس جنت میں اس باغ میں بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے تختوں پر. لا یرون فیھا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہاں پر وہ دیکھیں گے دھوپ کو، نہ گرمی ہوگی کوئی شدت والی، ولا زمہریرا، نہ دیکھیں گے وہ سب ٹھنڈ کو. بڑا خوبصورت اور معتدل موسم ہوگا جنت کا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ودانیتن علیہم ظلالھا، اور جھکے ہوں گے ان پر اس جنت کے سائے. وذللت قطوفھا تذلیلا، اور پس کر رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پھل لٹکا کر، سائے ان کے اوپر جھک رہے ہوں گے اور پھل کے گچھے ان کے قریب ہوں گے، جب چاہیں گے اس پھل کا گچھا توڑ کر اسے سیجاب ہوں گے. ویطاف علیہم بآنیتن من فضۃ، اور ان پر گردش میں لائے جائیں گے برتن جو کہ ہوں گے چاندی کے. واقواب، اور ایسے پیالے کانت قواریرا جو ہوں گے شیشے کے. شیشہ بھی کیسا ہے؟ قواریرا من فضۃ، وہ شیشہ بنایا جائے چاندی سے. اب وہ نہ جانے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں وہ کیا خوبصورت قسم کے برتن ہوں گے اور آپ کورے ہوں گے، ایسے شیشے کے جو شیشہ بنا ہے چاندی سے. قدروہ تقدیرا، اور ان کا ماپ رکھا گیا ہے اندازے سے، یعنی وہ آپ کھورا اور وہ پیالہ ایسے ماپ کا ہوگا کہ جب آپ پیئیں گے تو نہ وہ زیادہ محسوس ہوگا کہ پینا مشکل ہو جائے، اور نہ اتنا کم ہوگا کہ آدمی کو مزید طلب ہو. تو فرمایا پورے پورے ماپ کے ہیں، جس سے کہ آدمی کی تسکین ہو جائے گی. وہ جس کو نہ پیہا کاتم کھانا مزاج زندگی، اب یہ دوسرا فلیور آ رہا ہے جنت کے ایک مشروب کا، جس میں کیا میزش ہوگی سوچ کی، یعنی ادرک جو خشک کی جاتی سے کہتے ہیں زنجبیل. تو فرمایا بھائی اس کو نہ پیہا کاسم، اور وہ پیئیں گے اس میں کیسے جام کو. کان مزاج ہوا زنجبیلا، کہ جس میں آمیزش ہے سونس کی. اینن، یہ بھی ایک چشمہ ہے، پیہا جنت میں، تو سما سلسبیلا، کہ جس کا نام ہے سلسبیل. ویطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پر پھرتے ہوں گے ایسے لڑکے خدمت والے، خدمت کرنے والے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے. یہ مضمون پہلے بھی آیا ہے، وہ جوان بھی ہو جائیں گے یا پھر پردے کے مسائل گھر پہ پیدا ہو جائے، بلکہ وہ ہمیشہ سدا بہار لڑکے ہی رہیں گے. اظہار ایسا ہو، جب اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے، حسب تہم لو لو امن پورا، آپ سمجھیں گے وہ موتی ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں، ایسے پیارے خدمت گار ہوں گے جیسے کہ موتی بکھرے ہوئے ہوں. اظہار ایسا، اور اے نبی جب آپ دیکھیں گے، سمر ایسا، تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے نعیمن، آپ دیکھیں گے نعمتوں کو. تو ملکن کبیر، اور بہت بڑی بادشاہ کو، ہر جنت جی کو اللہ تعالیٰ بڑی بادشاہ اور بڑا جو ہے وہ حصہ دے گا کہ جہاں اس کے لیے نعمتوں کی فراوانی ہوگی. آج اہم کیا وہ سندو سن خدروں و استبرا کو، اور جو ان کے اوپر کا لباس ہوگا وہ تو ہوگا سب وادی ریشم کا، بس استبرا کن، اور پھر مزید ان کا لباس ہوگا موٹے ریشم کا. اوپر کا لباس سب رنگ کا باریک ریشم کا، اور زیر حصے کا لباس موٹے ریشم کا. محلو اساغر من فضہ، اور وہ پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو پلائے گا بڑی پاکیزہ شراب، اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، بے شک یہ تمہارا بدلہ ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری محنتوں کی قدر کی جائے گی، تمہاری محنتوں کا بھرپور رواج بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک نبی ہم نے آپ کو قرآن اتارا ہے آہستہ آہستہ، فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، بس اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے جو گناہگار ہیں اور جو ناشکرے ہیں ان کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیجیے، وہ لاکھ آپ کو سیدھے رستے سے روکنے کی کوشش کریں، آپ کو دھمکیاں دیں، آپ پر تشدد کریں، لیکن آپ ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دیجیے، بلکہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے، صبر کیجیے، بس پوری طرح رب کا بکرا توبہ اکیلا، اور مشکلات میں انسان کے لیے کیا چیز باعث تسکین ہے، اللہ کا ذکر، اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان کو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، بس پور اسما رب کا بکر توبا اکیلا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے صبح کے وقت میں بھی اور شام کے اوقات میں بھی، ومن الليل فسبح له، اور رات میں بھی اس اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیجیے، وسبح لیلا طویلا، اور رات طویل رات میں اس اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجیے، ان هؤلاء يحبون العاجلہ، یہ جو دین کے دشمن ہیں کافر لوگ ہیں، یہ اصل میں محبت کرتے ہیں عاجلہ سے، جلدی ملنے والے نفع سے یہ محبت کرتے ہیں دنیا سے، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے جو بڑا بھاری دن آنے والا ہے اس کو یہ چھوڑ رہے ہیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں، اس کی تیاری نہیں کر رہے، نہ وہ خلق نہ ہو، بے شک ہم نے ان کو بنایا ہے، وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا ہے، وَإِذَا شَئْنَا، اور جب ہم چاہیں گے، بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ان جیسے بدل کر دوبارہ لے آئیں گے، ہم دوبارہ ان کو زندہ کریں گے، دوبارہ ان کو نئے جسموں کے ساتھ ہم اٹھا لیں گے، ان نہاد ہی تذکرہ، بے شک یقیناً یہ یاد دہانی ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو کچھ چاہے وہ اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کر لے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم چاہ بھی نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، ایک تو اس کا بڑا فائدہ مفہوم ہے کہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ سے توفیق مانگو نیکی کی تبھی نیکی کی توفیق ملے گی، یہ مضمون تو سادہ سا ہے، لیکن ایک مضمون ایسا بھی ہے کہ جس میں کچھ لوگوں کو پھر ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ تم چاہ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو ایک شخص کہتا ہے کہ میرا قصور کیا ہے، جب اللہ ہی نے چاہنا ہے تب میں چاہ سکوں گا، تو پھر سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس حوالے سے پھر تقدیر کا مسئلہ آ جاتا ہے، اس حوالے سے دو طرح کے گروہ ہمارے ہاں رہے ہیں، ایک گروہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ہمارے اختیار کچھ بھی نہیں ہے، سارے کا سارے اختیار اللہ ہی کا ہے، اور اس کے حوالے سے بھرپور ترجمانی کسی نے کی کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے ہیں تو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا، یہ کہلاتے ہیں جبریہ، کہ میں جبری جبر ہے ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے اور جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، دوسرے کہلاتے ہیں قدریہ، کہ نہیں نہیں ہمارا بھی اختیار ہے، اب اختیار ہمارا ہے جو چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کی ترجمانی اقبال نے کی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاصی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو اقبال کا یہ شعر مفہوم کے اعتبار سے درست نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے شعر میں تبدیلی پھر کر دی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاصی اپنی خلقت میں نوری بھی ہے ناری بھی، اللہ نے اس میں دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، چاہے تو جہنم کی طرف چلا جائے گناہ کر کے، اور چاہے تو چلا جائے جنت کی طرف نیکیاں کر کے، تو یہ بات کہنا کہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لکھ دیا ہے، تقدیر لکھ دی ہے کہ کس انسان کا آخری انجام کیا ہوگا، تو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ فکر ہے اقبال کی، اصل صحیح فکر کیا ہے، حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ بھائی جو ہے وہ تقدیر کے بارے میں بتائیے کہ صحیح اس کے حوالے سے تصور کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا، کہا دوسرا اٹھاؤ، وہ نہیں اٹھا سکتا، ظاہر بات اٹھا نہیں سکتا تھا، تاکہ یہ صحیح معاملہ ہے کہ کچھ جبر ہے ہم جو چاہے وہ نہیں کر سکتے، اور کچھ ہمیں اختیار ہے، ایک کام اٹھانے کا اختیار ہے اور دوسرے کا اختیار نہیں ہے، تو نہ سراپا جبر ہے نہ سراپا قدر ہے، نہ تو سراپا جبر ہے کہ بس ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے بس ہمیں باندھ دیا ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ سراپا ہمارا کل اختیار ہے جو چاہے ہم کر لیں، بلکہ درمیان کی کیفیت ہے، اس مضمون کو سمجھا کر صحیح فانی ہے، پہلے تو وہ بھی اسی کے فائل سے کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، دیکھ پانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو۔ ایک جنازہ جا رہا ہے دوست پہ تدبیر کے، انہوں نے بڑی تدبیریں کی تھی، تیری ساری تدبیریں برباد کر دی تقدیر نے، ایک جنازہ جا رہا ہے دوست پہ تدبیر کے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب سمجھ آئی تو بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ فانی تیرے اعمال ہمتن جبر ہی سہی، سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں، اختیار تو ہے تمہیں، تمہیں اذان سے آواز آتی ہے، تمہارا اختیار ہے، تم اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہو کہ میں نے مسجد جانا ہے کہ نہیں جانا، تم اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہو کہ میں نے سود دینا ہے کہ نہیں دینا، تم خود فیصلہ کرتے ہو میں نے ڈرامہ دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، تم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تمہارا کچھ نہ کچھ اختیار تو ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں بالکل مراپا مجبور کر دیا ہے، کچھ نہ کچھ اختیار ہے، اسی اختیار کے حوالے سے اللہ کی ہماری پکڑ ہوگی۔ باقی اب یہ کہنا کہ بھائی اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، اور جو ہے وہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ خدا ہوتا، جب بویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، تو یہ بھی اصل میں بڑی نیگیٹو قسم کی سوچ ہے۔ سوچ پازیٹو کیا ہے؟ سوچ پازیٹو یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کر دیا تمہیں، اب تو پیدا ہو گئے، اب اپنے بچاؤ کی فکر کرو۔ مجھے بات سمجھ میں آئی ایک واقعہ سے، میں جب جاب کرتا تھا ایک کمپنی میں این آر میں، تو ہم پی ایس او کے پروجیکٹ کے اوپر ہم کام کر رہے تھے، پتری پہ ان کا سینٹرل بڑا تھا، بہت بڑا آئل کا، وہاں ہمارے ساتھ ایک انجینئر صاحب ہوتے تھے پی ایس او کے، اجمل صاحب، ایک روز وہ گاڑی لے کر گیا پی ایس او کے، تو ان کو ڈاکوؤں نے روک لیا اور پکڑ کر لے گئے، اور اس کے بعد گاڑی ان سے چھین لی، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ آنکھوں اور پٹیاں باندھ کے، پیچھے ہاتھ باندھ کے، اور کسی ویران علاقے میں پھینک کے چلے گئے۔ اب اس کے بعد اللہ کے مدد نے کوشش کی، اپنے ہاتھ بھی کھولے، پٹی بھی کھولی، اب وہ بڑے پریشان ہوئے ویرانہ دیکھ کر۔ اب اس کے بعد وہ وہاں سے پھر کیسے بھاگا ہوا، اور جب بھاگ گئے تو ان کے پیچھے والے کتے بھی لگ گئے، اور تیز بھاگے، اور بالآخر آبادی میں پہنچ گئے، اور بالآخر واپس اللہ کا شکر گھر آ گیا۔ تو اب اگر وہ وہی بیٹھے رہتے کہ میں خود تھوڑی یہاں پر آیا ہوں، اب مجھے یہاں پھینکا گیا تو یہ بیٹھا رہوں گا، نہیں، بلکہ وہاں آ گئے تھے، کسی نے پھینک دیا تھا، پازیٹو اپروچ یہ تھی کہ مجھے یہاں سے نکل کے دوبارہ اپنے بچت کی جگہ پر جانا، اپنے بچاؤ کے لیے کوشش کرنی۔ اللہ نے تمہیں یہاں پر ڈال دیا ہے، اب یہ نہیں کہ تم کہو جی مجھے کیوں اللہ نے پیدا کیا، اور خام خواہ اللہ نے پیدا کر دیا، نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اب تو یہ ہے کہ اپنے بچاؤ کی فکر کرو، دنیا میں تم آ گئے ہو، لہٰذا اب اپنے بچاؤ کی فکر کرنی ہے، لہٰذا اس کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانو، تاکہ اپنے آپ کو تم خطرے سے بچا لو۔ یہ پازیٹو اپروچ ہے، دنیا میں ہم یہی کرتے ہیں، ہمیں آخرت کے اعتبار سے یہی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اسی کی توفیق دے، ورنہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریدی کے خود فریدی، عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ، یہ بہانہ غلط ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو برے انجام سے جان سے بچانے کی اب کوشش کرے۔ فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور جو ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔